أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 217 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سورہ کے اس حصے میں وہ سوالات زیر بحث آ گئے ہیں جو اس سورہ کی تلاوت کے دوران میں لوگوں کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں یا ان کے ذہنوں میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے رکھ کر ان کے جوابات دے دیے. ان سوالات کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ممکن ہے کہ لوگوں کو جنگ کرنا پڑے، تو بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ جنگ اپنے ہی عزیزوں کے خلاف ہو گئی، اپنے ہی دوستوں کے خلاف ہو گئی، اپنے تعلق رکھنے والوں کے خلاف ہوگی، تو کیا اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس سے گریز نہیں کیا جا سکتا، اور آخر اتنی بھاری ذمہ داری لوگوں پر کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ چنانچہ اس پس منظر میں بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سوالات ظاہر ہے کہ یا تو منافقانہ ذہنیت کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں، یا ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں، یا فہم کی غلطی کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں. قرآن مجید نے ان ساری صورتوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. چنانچہ یہ سوال پچھلے درس میں زیر بحث تھا کہ بعض لوگوں نے بار بار یہ پوچھا کہ حرام مہینوں میں کیا قتال کیا جائے گا، اگر ہم وہاں جائیں گے اور وہاں حرام مہینوں میں ان کی طرف سے کوئی جارحیت ہوتی ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے. پھر حرام مہینوں کی حرمت تو اللہ کی قائم کردہ حرمت ہے، اس میں خود اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال کو ممنوع قرار دیا ہے، تو کیا یہ ساری ممانعت اس موقع پر ختم ہو جائے گی؟ اس کا جواب کئی پہلوؤں سے اس سے پیچھے بھی گزر چکا ہے. یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ یہ سوال سامنے آیا ہے، تو قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ تم لوگ اس بات پر غور کرو کہ ایک طرف تو حرام مہینوں کی حرمت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، اس کو نہ ماننے پہ اصرار کر رہے ہیں، انہوں نے بیت الحرام کا راستہ حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں کے لیے بند کر دیا ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہ گھروں سے نکالنے پر اصرار کر رہے ہیں، یہ صورتحال ایک طرف ہے، اور دوسری طرف تمہارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ حرام مہینوں کی حرمت اللہ نے قائم کر رکھی ہوئی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو پرسیکیوشن کی گئی ہے، یعنی جس طریقے سے بالجبر لوگوں کو دین سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ جانتے ہو کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، تو ارشاد ہوا کہ الفتنہ تو اکبر من القتل، یعنی یہ بات کہ کسی شخص کو آزادی کے ساتھ دین قبول کرنے سے روکا جائے، اس کے رائے میں، اس کے نقطہ نظر میں رکاوٹ پیدا کی جائے، یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، الفتنہ تو اکبر من القتل۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ جن لوگوں کے معاملے کو تم زیر بحث لا رہے ہو، جانتے ہو کہ ان لوگوں کے اپنے عزائم کیا ہیں، ان کے اپنے ارادے کیا ہیں، تو وہ اب عزائم اور ارادے ہیں جن کو بے نقاب کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یعنی ان لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے جن سے تمہیں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، جن کے عزائم تم سمجھتے نہیں ہو، تو اب اللہ تعالیٰ سمجھائے دیتے ہیں کہ ان لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تم سے برابر لڑیں گے، یعنی ان کی طرف سے لڑنے میں کوئی تردد نہیں ہے، اور اس وقت تک لڑیں گے کہ اگر ان کے لیے ممکن ہوا تو تمہیں دین سے پھر رہ جائیں، یعنی ان کے ہاں صورتحال یہ ہے، ان کے عزم جزم کا معاملہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نئے دین نے ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا ہے، ان کے اقتدار کو ختم کر دیا ہے، اور ان کے اندر سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اب ایک نئی قوت بن کر ابھر رہے ہیں، لہٰذا ان کا رد عمل اس معاملے میں اتنا شدید ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ کیا ہم حرام مہینوں میں لڑیں گے، ادھر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ وہ برابر لڑتے رہنے کا عزم کر چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں، اور یہاں تک تیار ہیں کہ تم کو دین سے پھیر لے جانے سے کم پر کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یعنی ان کے بس میں ہو اگر وہ کر سکیں تو یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی۔ اور فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيُمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اب تمہیں بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر ان کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی اور تم لوگوں کو دین سے وہ پھیر لینے میں کسی درجے میں بھی کامیاب ہوئے، تو ہر شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ دین کو سمجھ کر، دین کا صحیح فہم حاصل کر کے، حق کے واضح ہو جانے کے بعد جو آدمی اس دین کو چھوڑ کر پھر کفر اختیار کرے گا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا، من یرتد منکم عن دینہ فیمت، یعنی اس نے ارتداد اختیار کیا پھر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، فیمت وہ ہوا کافر، یعنی اسی انکار پر وہ قائم رہا، فرمایا فاولائک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے ان اعمال کو قبول کر لے جو اس سے پہلے اس نے نیکی اور خیر کے کیے تھے، اس کے یہ اعمال دنیا میں بھی اکارت جائیں گے، آخرت میں بھی اکارت جائیں گے۔ دنیا میں اکارت جانے کا ذکر تو اس وجہ سے کیا ہے کہ اس وقت چونکہ جو کشمکش برپا تھی اس کا فیصلہ دنیا میں ہونا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ پیغمبر کے اتمام حجت کے بعد جو لوگ اس کے ماننے والے ہیں ان کو وہ سرفرازی عطا فرمائے گا، اور یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی اور انہوں نے انکاری پر اپنے آپ کو مصر رکھا ہے، ان کو لازماً عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ اس عذاب کے زد سے بھی ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکے گی، تو دنیا میں بھی وہ اس کی زد میں آئیں گے اور آخرت میں تو بہرحال محاسبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ اس وقت تک ٹلیں گے نہیں جب تک کہ تمہیں دین سے پھیر نہ لے جائیں۔ اب تمہیں مطلب رہنا چاہیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس کے نتیجے میں دین سے پھر جاتا ہے اور پھر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمایا کہ اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہوں گے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے یہ حقیقت بالکل واضح کر دی قرآن مجید نے کہ وہ کفر جو جان بوجھ کر ہوتا ہے، جس میں آدمی حقیقت کو سمجھ چکا ہوتا ہے اور پھر اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، اپنے مفادات کے پیش نظر وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی نیکی اور خیر کا کام کیا ہے تو وہ بھی آدمی کا مقبول نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں حبط اعمال ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں سزا دینی ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی اس کو ملے گی، اور آخرت میں سزا دینی ہے تو وہ بھی اس کو ملے گی۔ تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہاں دنیا کا ذکر اس وجہ سے آیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں ایک چھوٹے پیمانے کی قیامت دنیا میں بھی برپا تھی اور اس کا بھی فیصلہ ہونا تھا، تو ان کو بتا دیا گیا کہ دونوں کے نتائج تمہارے خلاف نکلیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی تمہیں سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ اسی سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کفر کیا چیز ہے، یعنی کفر یہ چیز نہیں ہے جس طرح عام طور پر ہمارے ہاں لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا. کفر یہ چیز ہے کہ ایک آدمی پر حق واضح ہو گیا, صحیح بات اس کو معلوم ہو گئی, اس پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی, اور اس کے بعد اس نے اس کا انکار کر دیا. جانتے بوجھتے کسی صحیح بات کا, کسی حق کا انکار کر دینا, یہ قرآن کی اصطلاح میں کفر ہے. اس سے پہلے پہلے آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ بات اس پر واضح نہ ہوئی ہو, ممکن ہے وہ متنبہ نہ ہوا ہو, ممکن ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کفر کا اطلاق نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. دنیا میں کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی تکفیر کرے اور اس کا فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آدمی نے کیا جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا, حقائق کو اس نے سمجھ لیا تھا, اس پر واضح ہو گئے تھے, اور اس کے باوجود محض ہٹ درمی کی وجہ سے یا محض ضد کی وجہ سے یا محض مفادات کی پیروی کی وجہ سے یا محض اپنے تعصبات کی پاسداری کی وجہ سے اس نے ماننے سے انکار کر دیا. اگر ایسا ہے تو وہ یقیناً قابل سزا ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو آدمی اسلام کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے, اور جو اس کو نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے. تو مسلمان اور غیر مسلمان کی تفریق تو کی جا سکتی ہے, لیکن کفر کا اطلاق در حقیقت حقائق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار کر دینے پر ہوتا ہے. اور اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اس کا فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا, وہ کر بھی نہیں سکتے, ان کے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. تو یہاں یہ بات بیان کر دی کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے حق کو جان لیا اور اس پر اس کی حقیقی معرفت واضح ہے, اس کو ادنا درجے کا کوئی تردد اس کے معاملے میں نہیں ہے, اس کے باوجود وہ اپنے مفادات کے پیش نظر, اپنے دوستوں اور اپنے احباب کی پاسداری کے پیش نظر اس کا انکار کر دیتا ہے, تو پھر اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ جس کے بعد وہ اپنے کوئی اعمال اللہ کے حضور میں پیش نہیں کر سکے گا. اسی سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو بہت نیکیاں کرتے ہیں, بڑے خیر کے کام کرتے ہیں, غریبوں کے کام آتے ہیں, دوسروں پر احسان کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, اور ان کی عام اخلاقی حالت میں بہت اچھی ہوتی ہے, تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بعد کسی عمل کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں, اگر سوء فہم کے نتیجے میں کسی بات کو نہیں سمجھے ہیں, اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں وہ غفلت میں مبتلا ہیں, تو تب وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان تک بات پہنچائی جائے اور ان پر حق کو واضح کیا جائے. اصل میں جرم یہ چیز اس وقت بنتی ہے جب جانتے بوجھتے اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یعنی ان لوگوں کے پھر جہنم میں جانے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, اس لیے کہ حق ان پر واضح تھا, اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا, اور محض اپنے مفادات کی وجہ سے انکار کیا, محض اپنے تعصبات کی وجہ سے انکار کیا. ان کے انکار کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, فرمایا ان کے مقابل میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو مانا, اور حق کو ماننے کے بعد جب اس کا یہ تقاضا سامنے آیا کہ اب اپنا وطن چھوڑ کر, اپنی قوم کو چھوڑ کر, اپنے گھر بار چھوڑ کر یہ ایک دوسرے علاقے میں ہجرت کر جائیں, تو یہ اس میں ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جب پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے ان کو پکارا گیا تو اس سے بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ پیغمبر کی آواز پر انہوں نے لبیک کہی. ظاہر ہے اس سے مراد وہ اہل حق ہیں کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں ایمان لائے, انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی, اور اس کے بعد جب جہاد اور قتال کی ذمہ داری ان پر مدینہ میں آ کر ڈالی گئی تو اس کو بھی انہوں نے آگے بڑھ کر قبول کیا. ارشاد فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ, یعنی یہ ہے کہ جن کو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے, یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم, ان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی کوتاہی ہوتی ہے, تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. یعنی یہ دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا کہ اگر آدمی نے دین کے بنیادی تقاضے پورے کر دیے ہیں, اس نے حق کو جس طرح کے ماننے کا حق تھا اس طریقے سے مانا ہے, اگر اس کے تقاضے کے طور پر کسی چیز کا اس سے مطالبہ کیا گیا تو وہ مطالبہ اس نے پورا کر دیا ہے, تو ایمان اور ہجرت اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ یہ اتنے بڑے اعمال ہیں, اتنے غیر معمولی اعمال ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں. اور جانتے بوجھتے کسی حق کا انکار کر دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی نیک اعمال بھی ہوئے ہیں تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. یعنی ان دونوں پہلوؤں کو بڑی خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم نے ایمان قبول کیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا, اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد جیسے اعمال کی توفیق پانے کے بعد بندہ مومن اپنے آپ کو خدا کی رحمت کا زیادہ سے زیادہ امیدوار ہی سمجھ سکتا ہے. یعنی یہ خیال نہ کرو کہ تم نے کوئی خدا پر احسان کر ڈالا ہے, اس بات کو سمجھو کہ نجات بہرحال خدا کی رحمت سے ہوگی اور اس کی مہربانی سے ہوگی. چنانچہ آگے واضح فرما دیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا امیدوار ہی بندہ ہو سکتا ہے، اور امیدوار بھی کس کو ہونا چاہیے؟ جس نے اس کے ایمان کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ اگر کسی نے جانتے بوجھتے انکار کا رویہ اختیار کیا ہے تو پھر وہ اپنے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کرنے کی جسارت نہ کرے، ان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں پہلو اس سے بالکل متعین ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو اگر انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کی گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہیں، اور وہ کیا جرم ہے کہ جس کا آدمی ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے آخری مراحل تک پہنچا کر جواب دے دیا، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اس وقت جو کشمکش برپا ہے، جس آزمائش میں تم کو ڈالا گیا ہے، اس میں کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ پیغمبر کی آواز پر لبیک کہو، اور اس میں اصل معیار یہی ہے کہ ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں ہجرت کا تقاضا ہے تو ہجرت کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا تقاضا ہے تو جہاد کرو، اس کے سوا کوئی چیز اس وقت قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت کے تم امیدوار ہی ہو سکتے ہو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن امیدوار ہونے کا استحقاق بھی حاصل ہے تو ان لوگوں کو حاصل ہے۔ اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنے مفادات کے لیے کفر اختیار کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو ماننے سے گریزاں ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے اپنے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں پائیں گے، دنیا میں بھی ان کو سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ یسلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوا ہے، یہ سوال ظاہر ہے کہ جس طرح پہلا سوال جہاد کے حکم سے پیدا ہوا، یہ انفاق کے حکم سے پیدا ہو گیا۔ جب مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، ایک بار کہا گیا، دوسری بار کہا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ یہ انفاق تمہارا کہیں اللہ کے ہاں نہیں چلا جائے گا، تمہارے ہی والدین، تمہارے ہی اعزاء اقربا، تمہارے ہی رشتہ دار، تمہارے ہی دوست احباب، تمہارے ہی ضرورت مند، تمہارے ہی مسکین، تمہارے ہی فقیر اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ جب یہ بات بار بار بتائی گئی ہے تو اسی سے ایک اور سوال وہاں عرب کے مخصوص پس منظر میں پیدا ہو گیا ہے۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے ہاں عام طور پر جو فیاض لوگ اپنے آپ کو فیاض سمجھتے تھے، وہ ایسی مجالس منعقد کرتے تھے کہ جس میں شراب پیتے، پھر اس کے بعد جوا کھیلتے، اور یہ جوا کھیلنے کا معاملہ بھی عام طور پر اونٹنیوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت پر ہوتا تھا۔ عربوں کے ہاں یہ خاص روایت تھی، اور اس میں پھر جتنا گوشت کوئی دوسرا آدمی جیتتا چلا جاتا، اس کو وہ اللہ کی راہ میں یا غریبوں کے لیے خرچ کرتے چلے جاتے۔ تو یہ جو مجالس منعقد کی جاتی تھی، ان مجالس کو گویا فیاضی کی مجالس سمجھا جاتا تھا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس طریقے سے جو بڑے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہوا ہے، وہ اس طرح ایک جشن طرب منعقد کرتے ہیں، لیکن وہاں جو کچھ پاتے ہیں وہ اپنے پاس نہیں لے جاتے بلکہ وہ غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ تو غریبوں کی خدمت کا ایک بڑا ذریعہ یہ جوئے اور شراب کی مجلس بھی بن گئی ہوئی تھی۔ اس پس منظر کا یہ سوال ہے، یعنی یہ عربوں کے ہاں ان کی شاعری، ان کے ادب کا مطالعہ کریں تو ایک عام روایت تھی، اور اگر کوئی آدمی اس طرح کی مجالس میں شریک ہونے سے گریز کرتا یا اس میں شامل ہو کر اس طرح سے فیاضی کے ساتھ اونٹوں کا گوشت نہیں بانٹتا تھا تو اس کو برم کہتے تھے، یعنی بخیل کا لفظ اس کے لیے عام کر دیا جاتا تھا، خاص اصطلاح بنا لی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک قبائلی معاشرے میں آدمی کے لیے اس طرح کا تانا سن کر جینا آسان نہیں ہوتا۔ یہ مجالس بھی وہ خیال کرتے تھے کہ انفاق کی مجالس ہیں، گویا لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس طریقے سے غریبوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں اور اس نوعیت کے دوسرے خدمت کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی عام طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو اس موقع پر جہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور یقیناً اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب لوگوں سے روپیہ نکلوانے کے لیے کوئی مجلس طرب منعقد کی جائے، کوئی موسیقی کی مجلس منعقد کی جائے، کوئی گانے بجانے کی مجلس منعقد کی جائے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان مجالس کے ذریعے سے بھی کوئی خدمت کا ایک کام ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے گویا فیاضی کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں، عربوں کے ہاں اس کا طریقہ یہ تھا۔ اب تمدن ترقی کے مختلف مراحل سے گزر گیا ہے، مجالس کی نوعیت بھی بدل گئی ہے، اور ان مجالس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ منعقد کی جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر غریبوں کی مدد کے لیے کوئی مجلس منعقد کی گئی ہے تو اس میں لوگ بہت اہتمام کے ساتھ وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور موسیقی سن رہے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا۔ وہی سارے معاملات ہوتے ہیں جو اس طرح کے موقعوں پر ہوتے ہیں، روپئے اسی طریقے سے لٹائے بھی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود بھی اسی طریقے سے پامال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ گانا بجانا بھی ہو گیا، ایک پنتھ دو کاج ہوئے، اور اس کے نتیجے میں غریبوں کی خدمت کا بھی بڑا اہتمام ہو گیا۔ تو ان کے ہاں بھی اسی طرح کی مجالس منعقد ہوتی تھی۔ ان مجالس کی بڑی تفصیل عربوں کی شاعری میں، ان کے ادب میں، اور ان کی ثقافت سے متعلق جو ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے اس میں آئی ہے۔ इसके बारे में लोगों ने सवाल किया है। यानी सवाल ये किया गया है कि इसके अंदर तो लोगों के लिए बड़ी मनफत है, इस तरह की मजालिस से तो अस्पताल बन रहे हैं, इस तरह की मजालिस के नतीजे में तो गरीबों के लिए इलाज मुआलजे का बंदोबस्त हो रहा है, तो आप इसके ऊपर क्या तनकीद करते हैं, ये सवाल है जो हुआ है। तो फरमाया यसलून का अलखमर वल मैसर, ये जुए और शराब की इस तरह की मजलिसों के बारे में पूछते हैं कि इनका क्या हुक्म है। यानी आप बार बार इन्फाक का कह रहे हैं, तो इन्फाक का एक तरीका ये भी तो हमारे यहाँ मौजूद है, इसके बारे में क्या हुक्म है। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया और बहुत शानदार जवाब दिया, फरमाया कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मुनाफिउ लिन्नास, कोई शकी नहीं है कि इसमें लोगों के लिए मनफतें हैं, लेकिन इन मनफतों के मुकाबले में इनका गुनाह बहुत बड़ा है। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इनके अंदर आप ये देखिए यहाँ नुकसान और नफ़े का तकाबुल नहीं किया, ये नहीं कहा कि इनके नफ़े के मुकाबले में इनका नुकसान ज़्यादा है, ये फरमाया इनके नफ़े के मुकाबले में इनका गुनाह बहुत बड़ा है। और फरमाया वह इस्म हुमा अकबर मिन नफ़े, यानी अगरचे इनकी ये मनफत है उसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे जो अखलाकी खराबियाँ पैदा होती हैं, इससे माशरे के अंदर जो दूसरी अकदार मजरूह होती हैं उनका गुनाह इससे ज़्यादा बड़ा है। गोया तकाबुल असल में गुनाह का और मनफत का है, और गुनाह असल में अखलाकी तकाज़ों को जब आप पामाल करते हैं तो उसकी ताबीर है। ये मतलब नहीं है कि जुए और शराब में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी मनफतें भी रखी हुई हैं कि जिनसे आदमी को कुछ फ़ायदा हासिल हो जाता है, ये असल में उन मजालिसी की तरफ इशारा है। उससे ज़ाहिर है कि गरीबों की मदद का एक एहतमाम होता था, तो उसके ऊपर तबसरा फरमा के उसका जवाब दे दिया है। और इस तरह ये उसूल भी बयान कर दिया है कि आदमी को अगर अल्लाह के लिए कोई काम करना है, नेकी का कोई काम करना है, अल्लाह की राह में इन्फाक करना है, तो वो उसको पाकीज़ा बनाए, इसलिए कि अल्लाह ताला पाकीज़ा माल ही को पसंद करते हैं। और कम से कम इन मकासद के लिए आदमी को अपनी हद से बढ़कर इन्फाक करना चाहिए, बजाय ये कि वो इसका मुंतज़र रहे कि मैं गरीब की मदद तब करूँगा, एक जलजले से हलाक होने वाले आदमी को कफन दफन तब दूँगा जब मेरे लिए पहले एक मजलिस का इनेकाद किया जाए और उसमें मेरी तफरी तबा का अहतमाम किया जाए। ये बजाय ख़ुद अपनी जगह पर एक दिनायत की चीज़ है, इस वजह से अल्लाह इसको कबूल नहीं फरमाते। इसके नतीजे में दुनिया में कोई फ़ायदा हो जाता हो तो हो जाता हो, लेकिन अल्लाह के इस इन्फाक की कोई कदर व कीमत नहीं है। इसलिए साफ तरीके से अल्लाह ताला ने इसका जवाब दे दिया है कि इन मजालिस के ज़रिए से जो इन्फाक होता है, गरीबों की मदद होती है, इस मनफत से इनकार नहीं है। यानी दुनिया में ये नफ़ा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका गुनाह इससे बहुत बड़ा है, इस वजह से अल्लाह इसको कबूल नहीं फरमाएंगे। तो इसका जवाब साफ साफ तरीके से दे दिया गया। वह यसलून का माज़ा युनफिकून कुल लफ, अभी भी लोगों का इत्मीनान नहीं हुआ, चुनाचे फरमाया कि फिर पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने इसकी भी नफ़ी कर दी, इसकी भी नफ़ी कर दी, अब ये बताइए कि आप हमसे कब तक मुतालबात करते रहेंगे कि अल्लाह की राह में खर्च करो। यानी असल मसला जो है वो ये है, फरमाया कुल लफ, फरमाया कि क्या मुतालबा किया गया है। जवाब अल्लाह ताला ने ये दिया कि क्या ये कहा गया है कि जो तुम खुद खा रहे हो उठा के दे दो, होना तो ये भी चाहिए, सआदत की बात है, लेकिन मुतालबा सिर्फ ये किया गया है कि तुम्हारी ज़रूरतों से जो कुछ ज़ायद है वो खुदा का हक है, अगर मांगा जाए तो दे दो, ये मुतालबा किया गया। यानी कुल लफ, सारा मुतालबा जो है वो तुम्हारी ज़रूरतों से ज़ायद माल के बारे में है, तुम्हारी ज़रूरतों को अल्लाह ताला ने बंद नहीं किया, या तुमसे इसी सार का तकाजा नहीं किया कि अपनी रोटी उठा के दे दो, ये देते तो ये भी सआदत की बात होती है। अल्लाह ने बड़ी तारीफ़ की है एक दूसरी जगह इसकी कि आदमी अपनी ज़रूरत को रोक कर दे दे। इन्फाक के तीन दर्जे हैं, एक तो ये है कि एक आदमी के ऊपर ज़कात आयद होती है, वो समझता है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह नमाज फ़र्ज़ की है इसी तरह से ज़कात फ़र्ज़ की है, उसने अदा कर दी, ये पहला दर्जा है। दूसरा ये है कि वो अपनी ज़ाती कारोबारी हाल मुस्तकबिल की ज़रूरतों से ज़्यादा जो कुछ अपने पास रखता है उसको अल्लाह का और अल्लाह के बंदों का हक समझे, और जब कोई मुतालबा सामने आए फौरी तौर पर उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाए, ये दूसरा दर्जा है और ज़ाहिर है कि बुलंद तरीन दर्जा है। फिर उसके बाद आखिरी चीज़ वो है जिसको बयान किया है कुरान मजीद ने कि वह यू सरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, यानी वो ज़रूरतमंदों को तरजीह दे देते हैं अगरचे खुद ज़रूरतमंद होते हैं। तो ये एक बड़ा मकाम है और अल्लाह ताला इसकी तौफीक अपने बंदों को देता है। तो फरमाया कि ये मुतालबा तो हमने नहीं किया तुमसे, हमने जो मुतालबा तुमसे किया है वो ये है कि जो कुछ तुम्हारी ज़रूरतों से ज़्यादा है, इस वक्त चूँकि इमरजेंसी की सूरत हाल है, लोग बाहर से आ रहे हैं, अभी बहुत से महाजरीन के मामला देखने हैं, या आगे सूरा में वाज़े हो जाएगा कि बहुत से लोग हैं कि जिनके लिए अभी मुआखात का जो तरीका हुज़ूर ने इख्तियार किया था उसका बंदोबस्त भी नहीं हो सका था, और वो आम तौर पर मस्जिद नबी में उस सुफ़े के ऊपर जो चबूतरा है जिसका भी आपने भी जिक्र सुना होगा उसके ऊपर पड़े रहते थे, और हुजूर को उनकी किफ़ालत का बंदोबस्त भी करना पड़ता था, और इसी तरह और बहुत सी ज़रूरियात थी। चुनाचे बार बार इन्फाक के बारे में कहा जा रहा था, फिर मुहम्मद दरपेश थी, उनके लिए असला चाहिए था, और बहुत से मामला थे, तो दीन की खिदमत के लिए भी इन्फाक का मुतालबा किया जा रहा था, गरीबों और मस्किनों के लिए भी किया जा रहा था। तो तंग आके जब उन्होंने ये कहा कि अब आप आखिरी हद बता दीजिए, तो उसका जवाब भी आखिरी दर्जे में दे दिया गया कि तुम्हारी ज़रूरतों से ज़्यादा जो कुछ है वो तो मांगा ही जाएगा, यानी इस मामले में अगर कोई तुम लैतोलाल से काम लेते हो तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ज़रूरतें तुम्हारी अगर रोक कर कहा जाता तो चलो एक बात भी थी, अल्लाह ताला सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है उसमें तो बहरहाल मुतालबात मौजूद है। और फरमाया कि कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम अल-आयात लअल्लकुम ततफक्करून। अब चूँकि ये सवालात थे और अल्लाह ताला के अहकाम से पैदा हुए थे, तो जब भी इस तरह के सवालात आते हैं तो आम तौर पर इस मज़मून की आयत आ जाती है। चुनाचे यहाँ भी आ गई है कि अल्लाह ताला इसी तरीके से तुम्हारे लिए अपनी आयतों की वजाहत करता है, लअल्लकुम ततफक्करून फिद दुनिया वल आखिरा। और इससे मकसूद ये होता है कि दुनिया और आखरत के सारे मामलात को तुम अपने जज्बात और ख्वाहिशात की आंखों से देखना बंद करो, उनमें गौर करो, उनकी हकीकतों को समझो, तुम्हें मालूम हो कि अल्लाह ताला की इस दुनिया में क्या स्कीम है जिसके लिए तुम भेजे गए हो, और परवरदिगार ने तुम पर क्या जिम्मेदारियां आयद की हैं, और किन चीज़ों के लिए तुमको जवाबदेह होना है, इसको समझना ये चीज़ है कि जिसके लिए अल्लाह ताला अपनी आयतों की वजाहत करते हैं। और इस तरह तुमको मालूम होता है कि दुनिया और आखरत के मामलों में किस जाविये से गौर करना चाहिए। अब ये देखिए ये बात क्यों कही है, अगर आप गौर करें तो इससे पीछे जितने सवाल आए हैं उनमें एक मसला ये पैदा हो गया कि लोगों ने यह ख्याल किया कि हराम महीनों की हुरमत ऐसी चीज़ है कि गोया इसके होते हुए किताल का या जिहाद का इकदाम करना ये एक बड़ा ही गुनाह का काम हो जाएगा। तो ये वाज़े किया कि जब इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाए तो देखना चाहिए कि वज़न किस तरफ ज़्यादा है, जुर्म की नौयत क्या है। यानी ऐसे मौक़ों के ऊपर अगर कोई आदमी, जैसे सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊँटों को निगलता है और मच्छरों को छानता है, तो ये कोई फकाहत नहीं है, ये दीन का कोई फहम नहीं है, बल्कि ये समझना चाहिए कि अगर कुछ लोगों ने प्रोसिक्यूशन का इरतकाब किया है, लोगों को मजहबी लिहाज से जबर करके उनके दीन को कबूल करने या दीन की तरफ जाने से रोकने की कोशिश की है, उन पर जुल्म किया, उन्हें घरों से निकाला है, तो ये बड़ा जुर्म है या हराम महीनों की हुरमत बड़ा जुर्म है। तो इससे ये कदर व कीमत वाजे की कि चीज़ों के दरमियान बाज़ वक़्त इंतखाब का मौका आ जाता है, तो उसमें आदमी को ये देखना चाहिए कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है। फिर उसके बाद दूसरा पहलू वाजे किया जो अब भी गलत फहमियों का बायस बनता है कि क्या नेकी के काम को अगर बुराई के तरीके से कर लिया जाए, अगर मकसद अच्छा हो और उसके लिए तरीका गलत इख्तियार कर लिया जाए, तो इसमें क्या हर्ज की बात है। उसका जवाब दे दिया कि ये मनफत दुनिया में रह जाएगी, अल्लाह के यहाँ इसके गुनाह से तुम नहीं बच सकोगे, उसका मुआवजा बहरहाल होगा और अल्लाह उसके मामले में माफ़ नहीं फरमाएंगे। तीसरा ये पहलू था कि इन्फाक के मुतालबात की आखिरी हद क्या हो सकती है, यानी आदमी कहाँ तक खर्च करता चला जाए, ये भी खर्च करो वो भी खर्च करो, दीन के अंदर इसकी इतनी अहमियत हो गई। तो जवाब दे दिया गया इस मामले में कि तुम्हारी जो कुछ ज़रूरतों से ज़्यादा है अच्छी तरह समझ लो कि ये खुदा का हक है, ये मांगा जाएगा जब इसका मुतालबा करने की ज़रूरत पेश आ जाएगी। इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम ये कहो कि क्यों मांगा जा रहा है, तुम्हारा हक इतना ही है जितनी तुम्हारी ज़रूरियात हैं, हाल की, मुस्तकबिल की, कारोबारी और ज़ाती, इन ज़रूरियात की हद तक तो तुम मामलात को रोक सकते हो, इससे आगे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है। इस वजह से फरमाया कि देखो ये वजाहतें हमने कर दी हैं और इस तरह से कितनी चीज़ों को वाजे कर दिया है, अगर तुम इनके अंदर गौर करोगे तो इसी तरीके से तुम पर भी हकायक वाजे होंगे। अब इन आयात का सारा तर्जमा सुन लीजिए। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिन लोगों से किताल का तुम्हें हुक्म दिया गया है उन्होंने तय कर लिया है कि वो तुमसे बराबर लड़ेंगे, यहाँ तक कि अगर उनके लिए मुमकिन हो तो तुम्हें दीन से फेर ले जाएं। और तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा और फिर इसी कुफर की हालत में मर जाएगा, वो खूब जान ले कि इसी तरह के लोग हैं जिनके अमल दुनिया और आखिरत में ज़ाये हुए, और यही दोज़ख में पड़ने वाले हैं, ये उसमें हमेशा रहेंगे। इसके बरखिलाफ़ जो लोग ईमान पर कायम रहे हैं और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया है, वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। वो तुमसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं इसलिए कि ये भी इनके यहाँ गरीबों की मदद का एक ज़रिया है, कह दो कि इन दोनों का गुनाह बहुत बड़ा है और इसमें शुबा नहीं कि लोगों के लिए इनमें कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह इनके फ़ायदों से कहीं बढ़कर है। और पूछते हैं कि अच्छा ये तो वाज़े कीजिए कि क्या खर्च करें, कह दो कि वही जो ज़रूरत से ज़्यादा है। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतों की वजाहत करता है ताकि तुम दुनिया और आखरत दोनों के मामलों में गौर करते रहो। अकूल कौली हाज़ा।